ابو جہل اور امیہ بن خلف حضرت بلال کو کفتے صحرا میں لے جاتے, لٹاتے, پیٹھ پر پتھر رکھتے اور آپ کی چربی جو ہے وہ پگھلنے لگ جاتی. بڑی تکلیفیں دے کر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان قبول کیا. حضرت مصعب بن عمیر بھی ٹرینڈ سیٹر کہلاتے تھے, یہ جیسا لباس پہنتے تھے مکے کے سارے نوجوان ویسا لباس پہننے کی کوشش کرتے تھے, مکے کے شہزادے کہلاتے تھے. مگر جب دامن مصطفیٰ تھاما, آقا علیہ السلام کا دیدار کیا, نبی پاک کے غلام بنے, گھر والوں نے گھر سے نکال دیا, اس حال میں نکالا کہ جسم پر ایک ہی چادر تھی. نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, مگر اب پیچھے مڑ کر نہ دیکھا. حضرت عبداللہ کہتے ہیں, یا اللہ کل جب میدان جہاد ہو, میرا ایک بہادر سے مقابلہ ہو جو سخت حملہ کرنے والا ہو, میں اس پر شدت سے حملہ کروں, وہ بھی مجھ پر حملہ کرے, یا اللہ میں بہتوں کو قتل کروں پھر خود بھی شہید ہو جاؤں, اور شہید جب ہو جاؤں تو غیر مسلم جو ہیں میرے ناک کان آنکھیں یہ سب کاٹ دے.
الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سید المرسلین, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے, الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله.
درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. حضرت سیدنا وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں مصباح نامی ایک شخص تھا جو 200 سال تک اللہ عز و جل کی نافرمانی کرتا رہا. جب وہ مر گیا, ایسا نافرمان کہ 200 سال سے نافرمانی کر رہا تھا, لوگوں نے گزیت کر اس کو گندگی کے ڈھیر پر پھینک دیا. اللہ عز و جل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی فرمائی کہ جا کر اس کی نماز جنازہ ادا کریں. آپ علیہ السلام نے عرض کی کہ بنی اسرائیل کہتے ہیں کہ وہ 200 سال تک مولا تیری نافرمانی کرتا رہا. اب ذرا غور کریں نا کہ اللہ اپنے نبی سے فرما رہا ہے کہ جاؤ اس کی نماز جنازہ ادا کرو, اور ایک طرف اس کی 200 سال کی نافرمانیاں ہیں. ایسا اکرام, ایسا اعزاز کیوں دیا جا رہا ہے؟ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وہ ایسا ہی تھا, یعنی 200 سال تک اس نے نافرمانی کی ہے میری, مگر جب بھی تورات کھولتا اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام دیکھتا تو اسے چوم کر آنکھوں سے لگاتا اور ان پر درود پڑھتا, بس میں نے اس کا یہ عمل قبول کیا, اس کے گناہ معاف کر دیے ہیں اور 70 جنتی حوروں سے اس کا نکاح کر دیا. ذرا غور کریں میرے بیچے اسلامی بھائی, 200 سال کی خطائیں ایک طرف, تعظیم مصطفیٰ ایک طرف, 200 سال کے گناہ ایک طرف, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے دل کی گہرائیوں سے محبت ایک طرف, 200 سال کی خطائیں ایک طرف, اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام کو چومنا اور ان پر درود پڑھنا ایک طرف. اے خوش نصیبوں جو جب جب نام مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سنتے ہو, جو اپنے انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں سے لگاتے ہیں, درود پاک پڑھتے ہیں, پیارے آقا کی تعظیم کی چراغ دل میں جلاتے ہیں, انہیں مبارک ہو کہ انشاءاللہ یہ نام جو ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا جو چراغ ہے, اللہ نے چاہا یہ تمہاری برائیوں کا کفارہ بن جائے گا. ایک وقت آئے گا کہ تعظیم مصطفیٰ کی برکت سے گناہوں سے توبہ بھی نصیب ہو جائے گی. تو جب جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بالخصوص نام نامی اس نے گرامی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ سنیں, ضرور اس کو چومیں, درود پڑھیں, یہ بہت خوبصورت کام ہے اور اللہ نے چاہیے ہماری مغفرت کا ذریعہ ہو جائے گا. تو اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں, اب ذرا غور کریں, 200 سال کا گناہگار درود کا عادی ہو, تعظیم مصطفیٰ کا عادی ہو, اللہ اپنے نبی کو وہی فرمائے کہ جاؤ اس کی نماز جنازہ پڑھاؤ, تو جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی صبح و شام ان کی ذات پر درود پڑھتا رہے, کیوں نہ اس پر کرم ہوگا. آئیے محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھیں، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیٹے بیٹے اسلامی بھائیوں، آج ایک عجیب و غریب داستان آپ کو سنانی ہے، آج ایک عجیب و غریب یوں سمجھیے کہ ایک شخصیت کے زندگی کے حالات بتانے ہیں۔ ویسے تو بڑے بزرگوں کی باتیں آپ نے سنی ہوں گی، بڑے اشاق کی باتیں سنی ہوں گی، مگر آج کونین کے والی نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک ایسے دیوانے کی بات بتانی ہے، ایک ایسی شخصیت کی بات بتانی ہے جس نے کتنی مشکل کے بعد، کتنے سفر کے بعد، کتنی جدا تگو دو کے بعد سرکار علیہ السلام کو پایا، آپ کا دامن پایا۔ بڑی طویل ہسٹری ہے ان شخصیت کی، نام تھوڑا بعد میں بتاؤں گا۔ منقول ہے کہ ایک شخص اصفہان کے ایک دیہات میں رہتا تھا۔ ایک دن اللہ عز و جل نے، وہ شخص کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ بات القا فرمائی، یعنی یاد رکھیے گا یہ وہ دور ہے کہ جب نبی پاک علیہ السلام دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، اس سے بہت پرانی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ وہ شخص کہتے ہیں کہ مجھے اللہ عز و جل نے یہ القا فرمایا کہ آسمانوں اور زمین کا خالق کون ہے۔ کہتے ہیں میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس زمانے کے جو نیک آدمی نظر آئے ان کے پاس گیا جو اپنی باتوں سے لوگوں کو رہنمائی کرتے تھے، تو میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ آسمانوں اور زمین کا مالک کون ہے، سب سے افضل دین کون سا ہے۔ تو اس نے کہا کہ موسیٰ میں ایک راہب ہے، اس سے بڑا کوئی عالم نہیں، تم ان کے پاس جاؤ۔ اب سفر کیا، ان کے پاس پہنچے اور ان کے پاس کچھ وقت گزارا، تربیت لی، ان کی طرح عبادت کرنے لگا، انہوں نے اللہ عز و جل کا پیغام انہیں دیا۔ اب اس راہب کے انتقال کا وقت آ گیا۔ یہ جو نوجوان تھا جو سیکھنے پہنچا تھا، یہ تو سیکھ رہے تھے، لیکن جو سکھانے والا تھا اس کا لاسٹ مومنٹ آ گئے، کہا حضور اب آپ تو دنیا سے جا رہے ہیں، مجھے کہاں بھیج رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں مشرق میں تو کسی ایسے شخص کو نہیں جانتا جو اس دین پر کاربند ہو، البتہ جزیرہ عرب کے پاس ایک راہب ہے، تم اس کے پاس چلے جانا اور میرا سلام کہنا۔ ذرا غور کریں، ان سیکھنے کا جذبہ، سچا مذہب لینے کا جذبہ، پھر ایک ملک کا سفر، پہلے موصل گئے اب عرب شریف۔ کہتے سفر کرتے کرتے اس راہب کے پاس پہنچا، اس کے پاس رہنے لگا، اس سے علم سیکھنے لگا، اس کے ساتھ عبادت کرنے لگا۔ اب اس کی وفات کا وقت آ گیا، یعنی وقت گزرتا رہا اور راہب کا انتقال، دوسرے راہب کا انتقال ہونے لگا۔ راہب کہتے ہیں اس زمانے کے علماء کہہ لیں، اس زمانے کے عبادت گزار لوگ کہہ لیں۔ کہا حضور اب مجھے بتائیں کہ آپ کے انتقال کا وقت بھی قریب آ رہا ہے، میں نے کہاں جانا ہے۔ اچھا آپ سوچ رہے ہوں گے اس بندے کے انتقال کا وقت کیوں نہیں آتا، جس کے پاس جاتے ہیں اس کے انتقال کا وقت آ جاتا ہے۔ میں جس شخصیت کی بات کر رہا ہوں نا، ایک اشارہ دے دیتا ہوں، ان کی عمر تقریباً 250 سال تک زندہ رہے دنیا میں، 250 ایئرز ان کی ایج ہوئی، اور کمال شخصیت ہے۔ ابھی آپ جیسے جیسے سنتے جائیں گے ایمان تازہ ہوتا جائے گا۔ دوسرے راہب کے انتقال کا وقت بھی آ گیا، کہ حضور اب آپ بتائیں میں اب کہاں جاؤں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس علاقے میں تو کوئی ایسا عالم نہیں، البتہ عموریہ میں ایک بڑی عمر کا عالم ہے، مگر پتہ نہیں کہ تم اس سے مل بھی پاؤ گے، لیکن سفر اختیار کر لو۔ کہتے میں ان کے پاس گیا، ان سے علم سیکھتا رہا، ان کے ساتھ عبادت کرتا رہا، ان کی موت کا وقت بھی قریب آ گیا۔ تو کہا حضور اب آپ مجھے بتائیے اب میں کہاں جاؤں۔ اب دیکھیں اشارہ کدھر کا ملتا ہے۔ وہ کہتے ہیں روئے زمین پر کوئی ایسا عالم نہیں جو حق پر ہو، اب تم کسی کے پاس مت جانا، لیکن کسی زمانے میں، کسی اگلے زمانے میں تم سنو کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی آل میں ایک شخص پیدا ہوا ہے۔ اچھا وہ راہب کہتا ہے وہ ہے بڑی دور کی بات، لگتا نہیں تم زندہ رہو گے، اس دور کو پا سکو گے۔ لیکن یہ نوجوان کہتا ہے میرے دل میں خیال آیا کہ میں پالوں گا اس دور کا، مجھے مل جائے گا وہ دور۔ اچھا وہ راہب نے کہا اگر تم پالو تو اس زمانے میں یہ اس کی نشانی یہ ہے کہ ان کی قوم کے لوگ انہیں ساحر بھی کہیں گے، کاہن کہیں گے، مجنون کہیں گے، اور ان کی شخصیت کا، نبی آخر الزمان ہوں گے، ان کا نشانی یہ ہے کہ صدقہ کا مال نہیں کھائیں گے، تحفہ تناول فرمائیں گے، اور ان کی پیٹھ پر جو ہے مبارک پشت پر مہر نبوت بھی ہوگی۔ ذرا غور کریں یار، نبی پاک شخصیت کیسی ہیں، ابھی صدیاں باقی ہیں آنے میں، سینکڑوں برس باقی تھے، مگر آسمانی کتابوں کو پڑھ پڑھ کر پہلے کے مذہب کے لوگ جانتے تھے کہ آقا کی نشانیاں کیا ہیں، کیونکہ ان کے رسل، ان کے انبیاء نے یہ نشانیاں بتائی تھیں۔ یہ ایسے ہی نعت کا شعر نہیں ہے کہ رسل انہی کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں، رسل انہی کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں، انہی کے آنے کی شادی رچانے آئے ہیں. نشانی پتہ ہے، ملاقات نہیں ہوئی ہے، ایمان لانا ہے ان پر، ان کا دامن تھامنا ہے، مگر کب آئیں گے پتہ نہیں. کہتے میں انتظار کرتا رہا، دن گنتا رہا، ایک مدینہ شریف، اب مدینہ مدینہ نہیں بنا تھا، اس ایریا کے طرف جانے والا ایک قافلہ ملا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو؟ کہتے ہیں مدینہ کے رہنے والے تاجر ہیں، تجارت والا ایک قافلہ تھا. تو کہا کہ کیا کرنے کے لیے نکلے ہو؟ تو کہا آل ابراہیم میں ایک شخص کی ولادت ہوئی ہے اور اب اسے مدینہ منورہ پر تسلط حاصل ہو گیا. آقا ہجرت کر کے مدینہ پہنچ چکے تھے، کہ مدینہ منورہ پہ تسلط حاصل ہو گیا ہے. تو پوچھا کہ تم لوگ ان کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو کہتے ہیں وہ شخص کہتا ہے وہ تو ان کی قوم کے لوگ معاذ اللہ انہیں کاہن، ساحر اور مجنون کہتے ہیں. اچھا، ان کا تو دل میں کلی کھل گئی کہ یہی تو نشانی بتائی تھی، وہ جو ملا وہ مخالف تھا. تو کہا اچھا، اب مجھے بھی وہاں جانا ہے مدینہ شریف، مجھے بھی ساتھ لے جاؤ. تو کہتے تمہیں کیسے لے جائیں، تم تو عام آدمی ہو، ہم تمہیں لے جائیں گے تو زیادہ راہ تمہارے پاس ہے نہیں، کرایہ، راستے کا خرچہ، سارا معاملہ تمہارے پاس تو ہے نہیں. آپ ذرا نبی پاک سے ملنے کی طرف دیکھیں. وہ شخص کہتا ہے ایسا کرو، مجھے اپنا غلام ہی بنا لو، مجھے خرید لو، میں تمہارا غلام، مجھے لے جاؤ مدینے جانے کے لیے. دیکھو آقا سے ملنے کے لیے کیسے کیسے لوگوں نے جتن کیے ہیں، کہ مجھے ساتھ ہی لے جاؤ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ملنے کے لیے اب وہ شخص غلام بن گیا، اور غلام بن کر کام کیسا کروایا گیا ذرا سنیے گا. وہ خود کہتے ہیں کہ مجھے ایک مدینے میں پہنچ کر کھجوروں کے باغ میں ٹھہرا دیا گیا، اور میں اونٹوں کی طرح، جس طرح اونٹ پیٹھ پر پانی اٹھا کر لاتا ہے نا، میں اونٹوں کی طرح پانی اٹھا اٹھا کر لاتا رہا. اتنی محنت کی کہ میرا جو سینہ ہے وہ پشت سے باہر نکل گیا، جس کو ہماری زبان میں کب کہتے ہیں. اس طرح کمر جھک گئی، اتنا وزن اٹھاتا تھا میں، لیکن انتظار تھا کہ کبھی نہ کبھی تو اس شخصیت سے ملاقات ہوگی. کہتے ہیں کہ اب میری زبان کوئی سمجھتا نہیں تھا. ایک اور اشارہ دے دیتا ہوں، وہ جو شخصیت تھے جو یہ سفر کرتے کرتے وہاں تک پہنچے تھے، یہ عربی نہیں تھے، یہ فارسی تھے، جس کو ہماری زبان میں آج ایران کی جو زبان، جس کو ہم کہتے ہیں پارسی زبان کہہ لیں، فارسی زبان کہہ لیں. کہتے میری زبان بھی کوئی نہیں سمجھتا تھا، عرب کے اندر میری زبان میں کہتا کوئی سمجھتا ہی نہیں، میں سب کو کہتا مجھے ان سے ملنا ہے، میری بولی کوئی نہیں جانتا تھا. کہتے بوڑھی عورت ملی، اس نے میری کچھ کچھ زبان سمجھی، میں نے اسے سمجھایا کہ اس طرح کی شخصیت ہے، مجھے ان سے ملنا ہے. اب اس بوڑھی عورت نے کہا کہ صبح سویرے فجر کے بعد یہاں سے وہ شخصیت گزرے گی، راستہ بتا دیا گیا. کہتے کھڑا ہو گیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہاں سے گزر ہوگا، اب میں کھڑا ہوں. کہتے تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، میں نے کچھ کھجوریں جمع کر کے رکھی تھی، نبی پاک کو پیش کی. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا، یہ بتاؤ یہ کیا ہے؟ کہتے مجھے دوسری نشانی چیک کرنی تھی. میں نے کہا یہ صدقے کی کھجوریں ہیں. صحابہ کرام سے کہا تم لوگ کھا لو. پیارے آقا نے صحابہ کرام کو تقسیم کر دیا، ایک بھی کھجور خود تناول نہیں فرمائی. کہتے دوسرے دن پھر حاضر ہوا، آقا پھر گزرے، پھر کھجوریں پیش کی، نبی پاک نے فرمایا یہ کیا ہے؟ کہا حضور تحفہ ہے، میرے آقا نے تحفہ تناول فرما لیا. کہتے ساری نشانیاں پوری ہوتی چلی گئیں، اب ایک نشانی دیکھنا باقی ہے کہ پیارے آقا کی مبارک پیٹھ پر مہر نبوت. اب آپ ذرا غور کیجئے، ایک شخص نے لباس پہنا ہو، اس کی پیٹھ کیسے دیکھی جا سکتی ہے؟ بڑا مشکل ہے نا، اور پہلی دوسری ملاقات ہے. لیکن بات کس سے ہو رہی تھی، رابطہ کس سے ہوا تھا، جو دلوں کے حال جانتے ہیں. کہتے میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شامل ہو گیا، اب میں کبھی دائیں جاؤں، کبھی بائیں جاؤں، کبھی ادھر پیچھے سے دیکھنے کی کوشش کروں، کوئی طریقے سے میں پیارے آقا کی مہر نبوت دیکھ لوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دلوں کے حالت جانے اور اپنا کرتا مبارک خود ہی اوپر فرما دیا. کہتے جب میں نے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جب مہر نبوت دیکھی تو میں جا کر سمٹ گیا، اور پیارے آقا کی مہر نبوت کو خوب بوسے دیے، خوب برکتیں لوٹی. اب کہتے ہیں میں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی پوری داستان سنائی، گر پڑ کے یہاں پہنچا. کہتے تو ہم ہیں، یہ بات ہو رہی ہے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. میرے آقا تک پہنچے تو کیسے پہنچے، یعنی ایک کے بعد ایک راہب کے پاس جانا، مدینے پہنچنے کے لیے غلام بن جانا. آقا کو پوری داستان سنائی کہ یا رسول اللہ گر پڑ کے یہاں پہنچا، مر مر کے اسے پایا، چھوٹے نہ الہی اب سنگے درے جانا نا. اب نبی پاک تو کریم بھی ہیں، اور وعدے کی کیسی چلتی پھرتی ہمارے لیے منہ بولتی تصویر ہیں. آقا فرماتے تم نے قافلے والوں سے یہ وعدہ کر لیا تھا کہ تم غلام ہو, جاؤ اپنے مالک سے پوچھو کہ تمہیں آزاد کرنے کے کتنے پیسے لے گا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو وہ آقا نے, کمال آقا تھا, کہتا 300 درخت مجھے کھجور کے لگا کر دو, جب کھجور پھل دینے لگے, اور 40 اوقیہ سونا, یہ بھی بڑی بہت بڑی مقدار ہے, یعنی دوسرے لفظوں میں لاکھوں لاکھ روپے کی ڈیمانڈ کر دی. اب ذرا غور کریں, ایک بندہ فری میں غلام بنا تھا کہ مجھے غلام بنا لے مدینے لے جائیں, مگر اب چھوڑ دیں کہ اتنے سارے پیسے. مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے غلاموں پر کیسا پیار آتا ہے, آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا, خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتا کا بھلا. آقا نے یہ نہیں کہا جاؤ خود ہی محنت کرو پیسے چکاؤ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ پودے لگاؤ. جو تھوڑا بہت کھیتی باڑی جانتے ہیں نا وہ یہ جانتے ہیں کہ کھجور کا جو درخت ہے نا وہ کئی سال بعد جا کر پھل دیتا ہے. آج لگائیں تو 2-3 سال بعد باری آئے گی اس کا پہلا پھل نکلنے کی. نبی پاک نے سیدنا سلمان فارسی سے کہا پودے لگاؤ اور اس پر پانی ڈالو. نبی پاک کا یہ کرم فرمانا تھا, آقا کی نظر عنایت تھی کہ تھوڑی دیر میں 300 درخت بڑے ہونا شروع ہو گئے, اس پر پھل لگنا شروع ہو گئے. سارے لوگ حیران ہو گئے کہ یہ کیسا غلام ہے کہ جو پودے لگاتا جا رہا ہے اور وہ درخت بنتے جا رہے ہیں. پھر نبی پاک نے سونا اکٹھا کیا, 40 اوقیہ سونا جو ہے وہ بھی پیش کیا گیا, اور آقا علیہ السلام نے اپنے غلام کو وہاں سے آزاد کر کے اپنی غلامی میں داخل فرما دیا. میرے پیچھے اسلامی بھائیوں, اللہ آپ کو بار بار مدینہ منورہ کی حاضری عطا فرمائے. جو بزرگ پہلے مدینے گئے ہیں مدینہ منورہ, وہ جانتے ہیں کہ آج سے 20-25 سال پہلے تک وہ باغ موجود تھا. سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا مدینہ منورہ میں وہ باغ کہلاتا تھا, اور الحمدللہ میں نے بھی اس باغ کی زیارت کی ہے, لیکن اب جو ہے بدقسمتی سے وہ باغ کی جگہ کو ختم کر دیا گیا ہے. وہ فضائیں اب بھی باقی ہیں. یہ وہ درخت ہے جو میرے آقا کے حکم پر اور ایک روایت کے مطابق نبی پاک نے اپنے ہاتھوں سے لگائے تھے اپنے غلام کو آزاد کرنے کے لیے. بہرحال میرے پیچھے اسلامی بھائیوں, سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کمال شخصیت. اب ایک خوبصورت حدیث سناتا ہوں, پہلے یہ سمجھ لیں ان کی عمر کتنی ہوئی. بعض علماء کہتے ہیں آپ کی عمر 350 سال تک آپ دنیا میں تجربہ فرما رہے, بعض علماء کہتے ہیں 250. 250 پر مورخین کا اتفاق ہے. سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 4 افراد سبقت لے گئے. اب ذرا غور سنیے گا حدیث کے الفاظ, 4 قسم کے لوگ آگے بڑھ گئے. فرماتے ہیں میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ملک عرب سے, سہیب ملک روم سے, سلمان ملک فارس یعنی ایران سے, بلال ملک حبشہ یعنی حبشہ سے. یعنی دارا کا فرماتے ہیں یہ 4 وہ شخصیات ہیں. اپنے آپ کو بھی, حالانکہ نبی پاک کا کرم ہوا تو ان کو یہ عروج ملا, مگر پیارے آقا کی یہ حدیث. ایک اور حدیث سیدنا ابو بریدہ رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جبریل امین میرے پاس آئے اور بتایا کہ اللہ میرے 4 صحابہ سے محبت فرماتا ہے. ارے ان صحابہ کی قسمت تو دیکھو جن سے رب محبت فرماتا ہے. حاضرین میں سے ایک نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کون سے صحابہ ہیں؟ فرمایا علی, سلمان, ابو ذر اور مقداد رضی اللہ تعالی عنہم. تو سبحان اللہ, حضرت سلمان فارسی ان عظیم صحابہ میں سے ہیں, بلکہ ایک حدیث میں میرے آقا فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جن کی جنت بھی مشتاق ہے. میں اور آپ جنت میں جانے کے تمنائی ہے نا, وہ مبارک ہستیاں جن کی جنت مشتاق ہے. آقا فرماتے سلمان, عمار, علی اور مقداد یہ وہ صحابہ ہیں کہ جنت جن کے انتظار میں ہے, جنت جن کی مشتاق ہے کہ یہ وہ ہمارے اندر تشریف لائیں گے. تو بہرحال میرے پیچھے اسلامی بھائیوں, اس مبارک داستان کو سنانے کا مقصد کیا ہے؟ آج کیوں سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی سیرت کو بیان کیا گیا؟ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس آقا علیہ السلام کا ہم میلاد منا رہے ہیں, جن کی آنے کی خوشی منا رہے ہیں, جن کا دامن ہمیں بڑی آسانی سے مل گیا. ہم پیدا ہوئے تو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے. ہمیں پتہ نہیں کہ ایمان کی ویلیو کیا ہے. پوچھو ان سے کہ جنہوں نے ٹھوکرے کھائیں, دھکے کھائے, مارے کھائیں, ارے غلامی اختیار کی کہ کسی طرح دامن مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مل جائے. مگر صحابہ نے یہ اسلام بڑی مشکل سے پایا. اس کی قدر کرو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دامن ملا ہے نا, اس دامن کی عزت اور توقیر کرو اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہا کرو. یا اللہ تیری مہربانی کہ تو نے مجھے بے محنت کیے. کس نے محنت کی؟ ہم میں سے ایمان لانے کے لیے. ہم تو پیدا ہوئے, ماں باپ مسلمان, ہاسپٹل میں تھے یا گھر میں تھے, تو پہلی آواز ہمارے کانوں نے کیا سنی؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ کتنا بڑا احسان ہے, غور کرو. یہ اللہ نے مجھ پر اور آپ پر کرم کیا, ساری زندگی شکرانے کے سجدے اسی کے لیے کرتے رہنا تو زندگی گزر جائے تو کم ہے. اللہ نے وہ نعمت ہمیں عطا کی ہے. آؤ میں آپ کو بتاؤں, مؤذن رسول حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کیسے ایمان لائے. ایمان لائے تو ہوا کیا ان کے ساتھ؟ پہلے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا انداز دیکھیں, خدمت کیسی کرتے تھے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب ایمان لائے نا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دامن مل گیا. اب جب دامن مل گیا تو پیارے آقا کی خدمت میں لگ گئے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامان کا انتظام کرنا, نبی پاک کے آرام سفر وغیرہ کے معاملات دیکھنا, اب پیارے آقا نے ان کو اپنا ایک طرح سے ایک ایسا کام بھی دے دیا تھا کہ جب بھی کسی غریب کی مدد کرنی ہوتی تھی نا تو نبی پاک حضرت بلال حبشی کو آرڈر دیتے تھے کہ بھائی اس کی مدد کر دو, اس کو قرض دے دو, اس کو پیسے دے دو, اس کو خوراک دے دو. ان کے ہاتھ میں یہ انتظام تھا. تو اب جب یہ پیسے ختم ہو جاتے تھے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان دیکھیں کہ پیارے آقا کا کمال یہ تھا کہ جو بھی مانگنے آتا تھا کسی کو منع نہیں فرماتے تھے. ہاتھ میں پیسے ہوتے, ہاتھ میں نعمتیں ہوتی, بانٹتے رہتے بانٹتے رہتے. اب بظاہر وہ نعمتیں ختم ہو جاتی, آقا یہ نہیں کہتے ختم ہو گئی, فرماتے بلال کسی سے قرض لو پھر اس کا کام کر دو. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. آقا کبھی کسی کو نہیں لوٹاتے تھے. اچھا اب جب پیسوں کی ضرورت پڑتی تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مشرک سے, غیر مسلم تھا, اس سے قرضہ لیا تھا. اچھا اب وہ قرضے میں تھوڑے دن باقی تھے, پیسے تھے نہیں. اچھا لیا قرضہ حضرت بلال حبشی نے تھا, تو ایک بار اس مشرک نے کہا کہ یاد ہے نا تمہارا قرضہ لوٹانے میں چار دن باقی رہ گئے ہیں, اگر چار دن میں مجھے پیسے نہیں ملے تو تجھے وہیں پہنچا دوں گا, تیرے کو غلام بنا دوں گا, جیسے پہلے بکریاں چراتا تھا ویسی بکریاں چرانی پڑیں گی. بڑی سخت گفتگو کی, بڑا ڈرایا دھمکایا. حضرت بلال بڑے رنجیدہ ہو گئے, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس عشاء کی نماز میں آئے اور کہا یا رسول اللہ قرضہ تو میں نے آپ کے نام پہ لیا تھا, آپ نے کہا تھا میں نے قرضہ لیا مگر نام میرا تھا, اب تو مجھے وہ دھمکیاں دینے لگا ہے, کہتا تجھے واپس غلام بنا کے بیچ دوں گا, تیرا یوں کر دوں گا. تو حضور, اچھا بڑے پیارے الفاظ ہیں, کہتے حضور مجھے تھوڑے عرصے کے لیے کہیں چھپنے کے لیے جانے دیں, جب تک اللہ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ اس طرح کی شان میں کچھ نذرانہ وغیرہ کوئی ترکیب بن جائے گی. مطلب بڑے ادب والے الفاظ میں کہا کہ حضور جب آپ کے پاس مال آ جائے گا تو میں کہیں چھپ جاتا ہوں, آپ مجھے بلا لیجیے گا پھر میں قرضہ اتار دوں گا. حضرت بلال حبشی کہتے ہیں میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کہہ کر گھر آیا اور پلاننگ کر لی کہ اب میں نے راتوں رات صبح جو ہے گھر چھوڑ کے چھپ جانا ہے, کیونکہ تین دن میں نظر نہیں آ رہا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کوئی اتنا سامان ہے کہ ہم اس کا قرضہ لوٹا سکیں. کہتے ہیں جب صبح ہوئی ایک شخص دوڑتا ہوا آیا, کہتے اے بلال تمہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا ہے. کہتے ذہن تو بن گیا تھا کہ اب کہیں جا کر چھپنا ہے, لیکن نبی پاک نے بلایا تو واپس آیا تو دیکھا کہ نبی پاک کے آستانے کے باہر تین اونٹ کھڑے ہیں ساز و سامان سے لدے ہوئے. آقا نے فرمایا بلال یہ سامان لو, جا کے اس کو قرضہ واپس لوٹا دو. راتوں رات انتظام ہو گیا. اس طرح پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کنیکشن تھا. مگر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آج ہم سب کے دلوں کی دھڑکن ہیں, عاشقوں کے امام ہیں, مجھے ایتھوپیا کا ایک مسلمان ملا. ایتھوپیا حبشہ کو کہتے ہیں. حبشہ وہ ہے جہاں سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ جہاں کے موجود ہیں. تو ہماری ڈسکشن ہو رہی تھی تو میں نے اس کو کہا کہ ہمیں ایتھوپیا والوں سے بڑی محبت ہے. اس شخص سے میں نے کہا تو کہتا مجھے پتا ہے کیونکہ سیدنا بلال حبشی ہمارے یہاں کے تھے. آپ ذرا غور کریں, ایک افریقی جس کو نارملی بلیک پیپل کہا جاتا ہے, مگر آج یہ اسلام کی وہ خوبی ہے کہ آج دنیا میں رہنے والے مسلمان جو نبی پاک سے محبت کرتے ہیں وہ بلالی مسلمان جب افریقی ملتا ہے تو انہیں اپنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ یاد آ جاتے ہیں, مؤذن رسول یاد آ جاتے ہیں. یہ کتنی خوبصورت بات ہے اسلام کی کہ افریقہ کے رہنے والوں کو پہلے غلام سمجھا جاتا تھا, مگر جب حضرت بلال حبشی مسلمان ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال کو سیدتنا بلال کہہ کر پکارا کرتے تھے. یہ دنیا کے کسی مذہب میں نہیں ہے, یہ وہ مساوات ہے کہ آج گورے کو کالے پر کوئی جو ہے وہ فوقیت حاصل نہیں ہے. اللہ کی بارگاہ میں وہی بلند اور بالا ہے جو تقوی والا ہے. تو بہرحال حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے تو آپ کا جو مالک تھا عبداللہ امیہ بن خلف ان کے پاس پہنچا اور جا کر کہتا ہے اے عبداللہ تمہیں پتا ہے کہ بلال نے کیا کیا ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے جب پتا چلا کہ وہ بتوں کے خلاف بات کرتے ہیں، اسلام کی بات کرتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آئے ہیں، میرے بیچے اسلامی بھائیوں، عبداللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ میں تمہارے حوالے کرتا ہوں. ابو جہل اور امیہ بن خلف حضرت بلال کو تپتے صحرا میں لے جاتے، لٹاتے، پیٹھ پر پتھر رکھتے اور آپ کی چربی جو ہے وہ پگھلنے لگ جاتی. اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، بڑی تکلیفیں دے کر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں سمجھیے کہ ایمان قبول کیا. اللہ تبارک مطالعہ کی جو کبریائی ہے اس کے نغمے گاتے رہتے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے رہتے، لیکن ان کو فار کے آگے سر نہ جھکاتے. آج جس سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ سے بڑی محبت کرتے ہیں، میرے بیچے اسلامی بھائیوں، انہوں نے اسلام کو جو حاصل کیا، بڑی تکالیف کے بعد حاصل کیا. یہ بڑا طویل واقعہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے جو مالک ہے اس سے بڑی خطیر رقم دے کر حضرت بلال حبشی کو خریدا اور پیارے آقا کی بارگاہ میں پیش کر دیا. جب مالک نے حضرت ابوبکر صدیق سے ڈیل کی، ایک کے بعد ایک قیمت بڑھاتا رہا، حضرت ابوبکر صدیق جو وہ قیمت بڑھاتا آپ ایکسیپٹ کرتے جاتے. ایک بار آخر میں جب ڈیل فائنل ہو گئی تو وہ مالک جو تھا غیر مسلم کہتا ہے اے ابوبکر بڑا مہنگا سودا کیا ہے، ایک غلام کے لیے اتنے پیسے دے دیے. حضرت ابوبکر کہتے تمہیں نہیں پتا اس کی ویلیو کیا ہے، تمہیں نہیں پتا اس کی قیمت کیا ہے، اس سے زیادہ مانگتے تو بھی دیتا. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت بلال کو لے کر آ گئے. اللہ غنی، پیارے آقا اتنے خوش ہوئے. حضرت ابوبکر صدیق سے کیا فرماتے ہیں، اے ابوبکر بلال کے خریدنے میں کچھ ہمارا حصہ بھی ملا لیتے، میری بھی کچھ رقم کو شامل کر لیتے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے وہ تاریخی الفاظ، کہتے یا رسول اللہ میرا سب کچھ آپ ہی کا تو ہے، میرا جو بھی ہے وہ آپ کا ہے. اللہ اکبر. میں بتانا چاہ رہا ہوں اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ان ہستیوں کی بات ہو رہی ہے جن کا آج نام لیتے ہیں تو سر ادب سے جھک جاتا ہے، مگر اسلام ایسے ہی نہیں ملا. بڑی تکلیفوں کے ساتھ، بڑی مشقتوں کے ساتھ انہیں اسلام ملا ہے. آج مجھے اور آپ کو گھر بیٹھے ایمان ملا، گھر بیٹھے نبی پاک کی غلامی کا پٹا ملا. بتاؤ اس کی کتنی قدر ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس غلامی کا ہم کس قدر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، ان پر بڑی سختیاں ہوئیں. حضرت یاسر ان کو سختیاں کر کیا گیا، آپ کی طبیعت خراب ہوئی، آپ کا انتقال ہو گیا. آپ کے جو بیٹے تھے حضرت عمار، ان کو کس قدر تکلیف دی جاتی تھی کہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کو تپتے صحرا میں لٹا دیا جاتا تھا. اور آپ کی والدہ محترمہ حضرت سمیہ، ہاں ہاں، عورتوں کو بھی کس طرح ستایا گیا. اسلام کی سب سے پہلی شہید اگر کوئی خاتون ہیں تو حضرت سمیہ بن قبات رضی اللہ تعالی عنہا ہیں. آپ کے ساتھ کیا کیا گیا، گرمی کے وقت سخت دھوپ میں کنکریوں پر ڈالا جاتا، لوہے کی ذرہ پہنا کر. آج مجھے اور آپ کو گرمی میں کوئی جیکٹ پہنا دینا اور دھوپ میں کھڑا کر دے، ہماری حالت خراب ہو جائے. لوہے کا لباس پہنایا جاتا تاکہ اور گرم ہو جائے. خاتون تھی، آپ کو لوہے کی ذرہ پہنا کر تپتی دھوپ میں کھڑا کر دیا جاتا. میرے آقا جب ادھر سے گزرتے ان لوگوں کا حال دیکھتے تھے، صبر کی تلقین کرتے، جنت کا وعدہ فرماتے. اور ابو جہل نے حضرت سمیہ کو شہید کیا، نیزہ مار کر شہید کیا. یہ اسلام کی پہلی شہید خاتون ہیں. اب آؤ میرے بیچے اسلامی بھائیوں، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کرتے ہیں. خلیفۃ المسلمین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار حضرت خباب کو دیکھا اور دیکھا کہ ان کی پیٹھ پر کچھ نشانات ہیں. حضرت عمر نے کہا یہ سفید سفید نشان کیسے ہیں خباب؟ حضرت خباب کیا کہتے ہیں، اے امیر المومنین آپ کو ان زخموں کی کیا خبر؟ یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ ننگی تلوار لے کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سر کاٹنے کے لیے دوڑتے پھرتے تھے. اس وقت ہم نے محبت رسول کا چراغ اپنے دل میں جلایا، مسلمان ہو گئے. کفارِ مکہ مجھے جلتے کوئلوں پر لٹاتے تھے، میرے پیٹھ کی چربی پگھلتی تھی جس سے یہ کوئلے بجھ جایا کرتے تھے، مگر اس کے باوجود بھی میں بے ہوش ہوتا تھا. اور جب بے ہوش آتا تھا میری زبان پر پہلا جملہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نکلتا تھا اللہ غنی. حضرت عمر فاروق نے جب یہ واقعہ سنا آپ دیدہ ہو گئے, فرماتے اے خباب کرتا اٹھاؤ میں اس پیر کی زیارت کروں. اللہ اللہ یہ پیر کتنی مبارک ہے جو محبت رسول کی بدولت آگ سے جلائی گئی ہے. اے نرم بستروں پر سونے والوں, ٹھنڈے ٹھنڈے پانی اور مشروبات کے مزے اٹھانے والوں, مسجدوں میں پنکھے ہیں, قالین ہیں, کولر لگے ہوئے ہیں, آج مؤذن اذان دیتا ہے ہم نماز کے لیے نہیں آتے. وہ منظر یاد کرو جب پیارے آقا دار ارکم میں چند صحابہ کے ساتھ اسلام کے اولین دور میں اسلام کی دعوت دیتے تھے. ڈر یہ لگتا تھا کسی کو ایمان کا پتہ نہ چل جائے. صحابہ جب مکہ حرم پاک میں جا کر نماز پڑھنے کی کوشش کرتے تھے انہیں مارا جاتا تھا, اذان دینے کی اجازت نہیں تھی. آج مسجدیں گلی گلی موجود ہیں. اسلام کی بات کرنا بڑا آسان ہے مگر پھر بھی ہمارے پاس وقت نہیں ہے. اے نبی پاک کے میلاد منانے والوں, آج تھوڑا ہٹ کے موضوع میں نے اسی لیے لیا, سیرت مصطفیٰ پر بہت ساری بات ہو سکتی تھی مگر آج میں یہ احساس دلانا چاہتا ہوں کہ اے مسلمانوں, یہ ہمیں پیارے آقا کا جو دامن ملا ہے, نبی پاک کی جو غلامی ملی ہے, خدا کی قسم بڑی آسانی کے ساتھ ملی ہے. بلکہ یہ کہوں کہ کوئی ایفرٹ ہی نہیں کی, کوئی کوشش ہی نہیں کی, بے مانگے رب نے یہ تحفہ عطا کر دیا, بے مانگے ہم مسلمان بنا دیے گئے. مگر اب بن گئے ہیں تو اس غلامی کا حق ادا کرو. ان صحابہ کی یاد کرو جن کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے یوں سمجھیے کہ ایمان لانے پر, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دینے پر کتنی مشکلوں سے گزرنا پڑا. ایسی ایسی قربانی کی داستانیں ہیں کہ کبھی کبھی تو عقل حیران ہو جاتی ہے. غزوہ احد کا موقع تھا, اب ذرا غور کیجئے, صبح جنگ ہونا تو رات ویسے ہی ٹینشن میں گزرتی ہے, رات بندہ ویسے ہی گھر والوں کو وصیت کرتا ہے کہ پتہ نہیں صبح زندہ رہوں گا کہ نہیں, پراپرٹی کا یہ کر لینا, کاروبار کا یہ کر لینا. مگر دو صحابہ بڑے عجیب ہیں, احد کا میدان ہے, صبح جنگ ہونے والی ہے, اور وہ دو صحابہ کون ہیں؟ حضرت سعد بن ابی وقاص اور دوسرے ہیں حضرت عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دونوں آپس میں بات کیا کر رہے ہیں؟ اللہ غنی. حضرت سعد بن ابی وقاص سے عبداللہ بن جحش کہتے ہیں اے سعد آؤ مل کر دعا کرتے ہیں. دونوں اپنی اپنی مطلب کی دعا کریں گے, دوسرا آمین کہے گا. حضرت سعد کہتے ہیں ٹھیک ہے. عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے حضرت سعد جو بڑے بڑے زبردست جرنیل صحابی تھے کیا دعا کرتے ہیں؟ یا اللہ جب لڑائی ہو میرے مقابلے میں کل کسی بڑے بہادر کو لانا اور میں اس کو تیرے راستے میں ختم کر دوں. حضرت عبداللہ نے آمین کہی. مگر اللہ اللہ حضرت عبداللہ کی دعا تو سنو. اے اپنی تمام چیزوں کی فکر میں رہنے والوں دیکھو صحابہ کا جذبہ کیا تھا. حضرت عبداللہ کہتے ہیں یا اللہ کل جب میدان جہاد ہو میرا ایک بہادر سے مقابلہ ہو جو سخت حملہ کرنے والا ہو, میں اس پر شدت سے حملہ کروں, وہ بھی مجھ پر حملہ کرے. یا اللہ میں بہتوں کو قتل کروں پھر خود بھی شہید ہو جاؤں, اور شہید جب ہو جاؤں تو غیر مسلم جو ہیں میرے ناک کان آنکھیں یہ سب کاٹ دیں, میرا چہرہ جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے. یا اللہ جب قیامت کے دن تیرے دربار میں پیش ہوں اور تو مجھ سے فرمائے اے عبداللہ تیرے ناک کان کیوں کاٹے گئے, تو یا اللہ قیامت کے دن میں عرض کروں یا اللہ تیرے اور تیرے رسول اللہ کے راستے میں کاٹے گئے ہیں, پھر تو کہے کہ سچ ہے میرے ہی راستے میں کاٹے گئے. حضرت سعد نے آمین کہہ دی. صبح لڑائی ہوتی ہے, حضرت سعد سامنے والے لشکر کے جرنیل کو اس کے بڑے سورما کو قتل کرتے ہیں کیونکہ یہی دعا مانگی تھی. مگر حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ نے دعا مانگی تھی, اللہ نے وہ دعا بھی قبول کی. آپ لڑتے لڑتے شہید ہوئے اور اس کے بعد آپ کے چہرے کو آپ کے ناک کان آنکھیں یہ سب کاٹ دیے گئے. اللہ غنی. یہ جذبہ تو دیکھو, یہ دعا تو قبول ہوئی مگر آج ایک یقین ضرور ہے کہ انشاءاللہ قیامت کے دن بھی ایسا ہونا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عبداللہ بن جحش سے فرمائے گا کہ عبداللہ تیرے ناک کان اور آنکھوں کو کیا ہوا, اور وہ عرض کریں گے مولا تیری راہ میں تیرے رسول کی راہ میں کاٹے گئے, اور اللہ فرمائے گا کہ تو نے سچ کہا, یہ تھے صحابہ, یہ تھی قربانیاں, یہ تھی تکالیف. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہی جبل احد ہے, یہی جنگ احد ہے. آپ میں سے کئی لوگ بار بار مدینہ منورہ جاتے ہیں, اللہ بار بار حاضری عطا فرمائے. مگر خدا کی قسم جب غزوہ احد اور جبل احد پر جایا کرو, فاتحہ پڑھنے جایا کرو, اس یاد کو ضرور یاد کیا کرو کہ ہمارے صحابہ نے اسلام کے ان اولین دور میں کیسی کیسی قربانیاں دی. حضرت زید کے بارے میں آتا ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اب کفار نے گھیر لیا, نبی پاک کو سراؤنڈ کر لیا اور حملہ کر دیا پیارے آقا کو شہید کرنے کے لیے. صحابہ تھے جنہوں نے اپنے سینے آگے کر دیے, تار تلوار کے وار کھاتے رہے, خنجر اور تیر برستے رہے, ان کے سینے چھلنی ہوتے رہے, نبی پاک پر کوئی آنچ نہ آنے دی. ایک ایک کر کے وہ صحابہ دم توڑتے گئے. حضرت زیاد بن سکر رضی اللہ عنہ کو یہ شرف حاصل ہوا کہ جب وہ زخموں سے چور چور تھے, پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کچھ اشارہ کیا, آقا نے فرمایا میرے غلام کی جو لاشا ہے ان کا جسم جو ہے میرے قریب لایا جائے. بڑی مشکل سے گھسٹتے گھسٹتے پیارے آقا کے قدموں میں پہنچ گئے. آخری لمحے ہیں, حضرت زیاد اپنی ساری سانسیں جمع کر کے کیا نعرہ لگاتے ہیں, رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبی محمد النبی فزت برب الکعبہ. کہتے ہیں میں راضی ہوں اللہ کے ایک ہونے پر, نبی پاک علیہ السلام کے آخری نبی ہونے پر, اسلام پر میں راضی ہوں اور فزت برب الکعبہ, میں اللہ کی قسم کامیاب ہو گیا. یہ کہہ کر سرکار کے قدموں پر اپنی جان قربان کر دی. ایسی زندگی گزاری صحابہ نے, اس طرح دین متین کو پھیلایا. میں کس کس قربانی کی بات کروں میرے پیچھے پیارے اسلامی بھائیوں, اور خود کونین کے والی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیسی زندگی گزاری. فقر و فاقہ کے دور تھے, غربت کا عالم تھا. ہم نے کئی بار یہ شعر سنا ہے مگر ذرا آنکھیں بند کر کے سوچو تو صحیح کہ میرے گھر میں ایک دن کھانا نہ پکے, گھر میں لڑائی ہو جاتی ہے, ٹھنڈا کھانا آ جائے غصہ آ جاتا ہے, ارے روٹی تھوڑی پڑ جائے موڈ آف ہو جاتا ہے. لیکن آقا کا حال کیا ہے, کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی, تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے, ہے چٹائی کا بچھونا کبھی خاک ہی پہ سونا, کبھی ہاتھ کا سرہانا مدنی مدینے والے. حضرت عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار نبی پاک کے کمرے میں گیا, کیا دیکھا کہ پیارے آقا چٹائی پر لیٹے ہیں, سخت چٹائی ہے, اس پر کوئی بستر نہیں ہے. میں نے دیکھا کہ پیارے آقا کے جسم پر نشان پڑ گئے ہیں, چٹائی کے وجہ سے نشان پڑ گئے ہیں. میری آنکھوں سے بے ساختہ آنسو نکل آئے. میں نے کیا پیارے آقا کہتے ہیں اے عمر کیوں رو رہے ہو؟ کہتے میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کی حالت یہ ہے, اور کیسر و کسرا جو بادشاہ ہیں جو غیر مسلم ہیں وہ اپنے محلوں میں مزے کر رہے ہیں, اور آپ اللہ کے حبیب ہیں, آپ چٹائی پر سوئے ہیں, آپ کے جسم پر اس چٹائی کی وجہ سے نشان پڑ گئے ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا, اے میرے وہ اسلامی بھائیوں جو کسی وجہ سے غربت کا شکار ہو, صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا. جس نبی کا میلاد منا رہے ہو نا, وہ چٹائی پر سوتے تھے, وہ جو کی موٹی روٹی کھاتے تھے. پیارے آقا کا جملہ سنو, نبی پاک فرماتے ہیں کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ ہمارے لیے آخرت اور ان کے لیے دنیا ہو؟ فرمایا جنت ہمارے لیے آخرت میں ہے, عیش و آرام آخرت میں ہے. تو پیارے آقا اور آپ کے صحابہ نے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں بڑی جس کو کہیں کہ مشکلوں کے ساتھ یہ دین ہم تک پہنچایا ہے. کبھی سوچا صحابہ کرام کتنے تھے؟ چلیں ایک سوال بھی ہو جائے آپ سے, صحابہ کرام جو پیارے آقا علیہ السلام نے آخری خطبہ دیا جو یہ حجت الوداع کا خطبہ ہے حج کا, اس وقت 1,24,000 کے قریب صحابہ کرام وہاں موجود تھے. اچھا ابھی کتنے صحابہ کرام وہاں پر جنت البقیع میں موجود ہیں؟ کموبیش 10,000. 1,24,000 میں سے باقی 1,14,000 کہاں ہے؟ یعنی ان صحابہ نے مدینہ منورہ چھوڑا, سفر اختیار کیا. ارے پاکستان تو بہت دور ہے عرب شریف سے, کیسے پہنچا یہاں پر اسلام؟ ہیں صحابہ کرام, اس کے بعد اولیاء کرام, انہوں نے سفر کیا. کبھی مزاروں پہ جاتے ہو نا, بالکل جایا کریں, لیکن یہ دیکھا کریں, چلے داتا گنج بخش علی اجمیری جائیں, آپ عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جائیں یا دیگر مزارات پر جائیں, ایک چیز غور سے دیکھیں کہ یہ جو صاحب ہیں جن کے مزار پر آیا ہوں, یہ پیدا کہاں ہوئے تھے؟ لکھا ہوگا کہ کس ملک میں پیدا ہوئے. 99% آپ کو وہ مزارات ملیں گے کہ جو پیدا کہیں اور ہوئے, دفن کہیں اور ہوئے, اپنے وطن واپس بھی نہیں جا سکے. کیوں؟ دین متین کی خدمت کے لیے. 1,14,000 صحابہ نہیں ہیں جنت البقیع میں, کہاں ہیں؟ وہ دنیا کے مختلف ملکوں میں پھیلے دین اسلام کو پھیلانے کے لیے, قربانیاں دی, سفر کیا, وہی شہید ہو گئے, انتقال فرما گئے. آج میں اور آپ پاکستان کے اندر کراچی میں رہنے والے ایمان والے ہیں. احسان مانو ان صحابہ کا, احسان مانو ان اولیاء کا, احسان مانو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنہوں نے ہمیں اپنی یہ غلامی اتنی آسانی سے عطا کی۔ بھائی میرے بیٹے اسلامی بھائیوں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ہم کہاں پیدا ہوئے؟ کراچی میں۔ انتقال کہاں کرتے ہیں؟ نارملی میوہ شاہ میں۔ اب تو لوگ قبریں بھی ڈھونڈ کے رکھتے ہیں کیونکہ بربر ادھر یہ جانا ہی نہیں ہے، کدھر ادھر ہی پیدا ہوئے، ادھر ہی ہمارے دادا کا بھی یہی انتقال ہوا، والد صاحب کا بھی یہی ہوا، ہمارا بھی ادھر ہی ہونا، جانا کہیں نہیں ہے۔ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائی، اللہ سلامت رکھے دعوت اسلامی کو۔ آج کے دور میں صحابہ اکرام کی سنت کو زندہ کیا ہے دعوت اسلامی نے، کہ ان علاقوں پر پہنچا جائے جہاں دین اسلام کا نام نہیں پہنچا، جہاں دین اسلام کا پرچم ابھی وہ بلندی پر نہیں پہنچا، جہاں لوگوں کے عقیدے برباد ہو رہے ہیں، جہاں مسلمان تو ہے مگر کلمہ پڑھنے بھی نہیں آتا، جہاں مسلمان تو ہے مگر دین سے بڑی دوری ہے، ان سب تک پہنچا جائے اور پیارے آقا کے محبت کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچایا جائے۔ اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، اے میلاد منانے والوں، آؤ اس بار میلاد کچھ نئے انداز سے مناتے ہیں۔ بالکل جھنڈے لگائیے، بالکل لائٹیں لگائیے، بالکل نیا لباس پہنیے، خوب مرحبا یا مصطفیٰ کی دھومیں مچائیے، مگر اس بار اگر میلاد میں یہ بھی عہد ہوتا ہے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، اللہ عز و جل کی عطا سے، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت سے، کیا اس بار ہم یہ نیت نہیں کر سکتے کہ اس بار پیارے آقا کے میلاد کی خوشی میں اب میں بھی دعوت اسلامی والوں کے ساتھ مل کر دنیا کے کونے کونے میں جا کر میرے آقا کا پیغام پہنچاؤں گا، پیارے آقا کے میلاد کی بھی خبر پہنچاؤں گا، نبی پاک کی سنتیں بھی پہنچاؤں گا، انشاءاللہ وہاں وہاں پہنچوں گا کہ جہاں دین متین کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، ہمیں اللہ نے گھر بیٹھے ایمان دیا ہے، مگر کیا ایسا نہیں ہو سکتا؟ اور میں آپ کو عجیب بات بتاؤں، افریقہ میں پچھلے دنوں ہمارا مدنی قافلہ گیا، وہاں جو لوگ مسلمان ہوئے دعوت اسلامی کے، مدنی قافلوں کی برکت سے مسلمان ہوئے، تو وہاں کیا ہوا؟ بالکل صحابہ کرام کے دور کی یاد تازہ ہو گئی۔ مجھے بتایا گیا کہ جب مسلمان ہوئے تو گھر والوں نے مارنا شروع کیا، زنجیروں سے کچھ کو باندھا، کچھ کو گھر سے نکال دیا، وہ بھوکے پیاسے گھر سے باہر نکال دیے گئے۔ مجھے وہ دور یاد آ گیا کہ جب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کے دربار میں حاضر ہوئے، کہ حضرت مصعب بن عمیر یاد کیا کرو ہمارے صحابہ کی ہسٹریوں کو، کمال ہستی ہیں، اور کہاں مدفون ہیں؟ یہ جبل احد کے دامن میں سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو دو مزار ہیں، حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہتے ہیں کہ یہ ٹرینڈ سیٹر تھے، نوجوان بیٹھے نا آج کل فالو کرتے ہیں، یار اس کا لباس بڑا اچھا ہے، اس کی اینک بڑی اچھی ہے، اس کا شوز بڑے اچھے ہیں، اس کو فالو کرو۔ حضرت مصعب بن عمیر بھی ٹرینڈ سیٹر کہلاتے تھے، یہ جیسا لباس پہنتے تھے مکے کے سارے نوجوان ویسا لباس پہننے کی کوشش کرتے تھے، ایک ایک لباس اس دور میں 600 دینار کا تھا، مکے کے شہزادے کہلاتے تھے، بہت رچ فیملی، بہت امیر فیملی سے تعلق تھا، مگر جب دامن مصطفیٰ تھاما، آقا علیہ السلام کا دیدار کیا، نبی پاک کے غلام بنے، گھر والوں نے گھر سے نکال دیا، اس حال میں نکالا کہ جسم پر ایک ہی چادر تھی، آقا کے دربار میں حاضر ہوئے، نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اب پیچھے مڑ کر نہ دیکھا کہ دنیا کا مال بھی چلا گیا، فیملی چلی گئی، مگر نبی پاک کے دامن سے وابستہ ہوئے سب چھوڑ دیا۔ آپ کو شاید یہ بھی کئیوں کو نہیں پتا ہوگا کہ سب سے پہلا مدنی قافلہ واقعی وہی مدنی قافلہ تھا کہ جب نبی پاک نے اہل مدینہ کی فرمائش پر ایک مبلغ کو روانہ کیا کہ جاؤ مدینے والوں کو اسلام کی دعوت پیش کرو، وہ سب سے پہلے مبلغ جو مکے سے مدینے گئے وہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ مدینے میں جو رونق اسلام کی پھیلی، بہت بڑا کردار حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، مگر جب ان کا وصال ہوا احد کے میدان میں، جب لاشیں سمیٹی جا رہی تھی، حضرت مصعب بن عمیر کی لاش بھی میرے آقا کے سامنے لائی گئی۔ اب حال یہ تھا، سوچو میرے صحابہ علی رضوان کی اس زمانے میں غربت کا عالم کیا تھا، یہ وہی شخصیت ہے جو بہت امیر ماں باپ کے بیٹے تھے۔ کہتے جب کفن پہنایا گیا، قدم کو چھپایا جاتا تو سر نہیں چھپتا تھا، سر کو چھپاتے تھے تو قدم ننگے ہو جاتے تھے، اتنی چادر نہیں تھی کہ پورے جسم کو چھپایا جائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سر کو چادر سے ڈھانپ دو، پیر پر گھاس ڈال دو، اور یہ کہہ کر ان کو تکفین کر دیا گیا۔ پیارے آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ قربانیاں ہیں صحابہ کرام کی، اتنی قربانیوں سے اسلام مجھ تک اور آپ تک پہنچا ہے، احسان مانو ان ہستیوں کا۔ اور آج ہم یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ اب جو زندگی ہے ہم پہلے تو اپنے اس ایمان کی قدر کریں, اس ایمان کی قدر کر کر رب کا بار بار شکر ادا کریں, سجدہ شکر بھی کریں, نوافل بھی ہو سکے تو ادا کرتے رہیں, اللہ سے دعا بھی کرتے رہیں. اچھا ایمان تو مل گیا, اس کی حفاظت کی فکر پیارے آقا کی بڑی مشہور دعا ہے, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اے دلوں کو پھیرنے والے مجھے اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما. یہ دعا بھی کرتے رہا کریں کہ یا اللہ ایمان تو دے دیا ہے, اب اس پر مرتے دم تک ثابت قدمی عطا فرما, اور اس جذبے کو اپنے اندر بیدار کرو اور آئیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلوا علی الحبیب.
سرکار نے کہا جانے